बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ज़ावी निगाह के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज भी हम हफ्ते के अहम वाक़ात पर तज़ियाती नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले मुलाहज़ा फरमाइए आज की गुफ्तगू के अनावीन।
कायदे इनकलाब इस्लामी का खिताब मुजाहिदत पर ताकीद। बैतुल मुकद्दस की तकसीम की बांकी मून की जानिब से हिमायत। अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखिला का मुतालबा। जापान में एटमी बहरान में शिद्दत, आलमी सतह पर तशवीश। लीबिया में जारी बहरान।
राबिते के लिए हमारा ईमेल है zawiya_nigah@sahartv.ir।
नाज़रीन, कायदे इनकलाब इस्लामी ने फरमाया है कि साम्राज्य ताकतें खलीज फारस के इलाके के एनर्जी के ज़खायर पर काबिज होना चाहती हैं और इस्तेमारी ताकतें अपने तौसी पसंदाना अहदाफ की तकमील के लिए इस वक्त अलग अंदाज से सामने आई हैं, लिहाजा दाखिली और अंदरूनी तवानाइयों को बरोए कार लाने की जरूरत है। मुलाहजा फरमाइए हमारा तबसरा।
कायदे इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाही लुज़्मा सैयद अली खामेनाई ने पीर के रोज जनूबी सूबे बुशहर के एक रोजा दौरे में पार्स जनूबी ऑयल एंड गैस फील्ड में मुतादिद तरक्याती और पैदावारी मंसूबों का मुआयना किया। पार्स जनूबी गैस फील्ड में ईरान के 47% और दुनिया के 8% गैस के जखायर मौजूद हैं, चुनाचे इसे मुल्क की पायदार माशी तरक्की के लिहाज से खास अहमियत हासिल है। पार्स जनूबी इलाके में गैस और पेट्रोलियम सनतों के अहदेदारों और एहलकारों के इज्तिमा से खिताब करते हुए कायदे इनकलाब इस्लामी ने खलीज फारस के इलाके में मौजूद तवानाई के जखायर पर काबिज होने की बैरूनी ताकतों की कोशिशों का हवाला दिया और फरमाया कि वही इस्तेमारी ताकतें जो गुज़िश्ता सदियों में बर्रे सगीर हिंद से शिमाली अफ्रीका और खलीज फारस के साहिलों तक रेशा दवानियां करती थीं, आज अलग अंदाज से अपने इस्तेमारी और जारहाना पॉलिसियों पर अमल दरामद की कोशिश कर रही हैं ताकि अपने नाजायज मफादात को हासिल किया जा सके, चाहे इसके लिए कौमों का तशख्स और वक़ार ही खाक में क्यों न मिलाना पड़े। कायदे इनकलाब इस्लामी ने इस तारीखी हकीकत की भी याद दहानी कराई कि मिल्लत ईरान की जद्दोजहद की राह में जिन चीजों की हक्कानियत साबित हो चुकी है वो दुनिया की साम्राज्य ताकतों के आदाब के बिल्कुल बरक्स हैं। ये एक हकीकत है कि दुनिया की इस्तकबारी और तौसी पसंद ताकतों के खिलाफ इस्तकामत और पायदारी एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है और अब ज्यादा पेचीदा और दानिशमंदाना मुजाहिदत की जरूरत है। यही वजह है कि कायदे इनकलाब इस्लामी ने नए हिजरी शमसी साल को इक्तसादी जिहाद के साल से मौसूम करते हुए वजह तस्मिया भी बयान की और फरमाया कि मौजूदा दौर में मिल्लत ईरान का जिहाद बुनियादी तौर पर इक्तसादी शोबे पर मरकूज होना चाहिए और इस सिलसिले में पार्स जनूबी गैस फील्ड एक अहम मैदान है। कायदे इनकलाब इस्लामी के बकौल मिल्लत ईरान जिहाद की सकाफत से आशना है, चुनाचे उसने जिहाद के मुख्तलिफ मैदानों में इस हकीकत को पाए सबूत तक पहुँचाया है और 8 साल मुकद्दस दिफा के दौरान फौजी जिहाद और 3 अशरों में सियासी, इक्तसादी और इल्मी मैदानों में कामयाबी से जिहाद किया है। हकीकत यह है कि मिल्लत ईरान ने गुज़िश्ता 32 बरसों में आलमी साम्राज्य के खिलाफ मरबूत मुजाहिदत की है, ताहम अब चूँकि साम्राज्य ताकतों की जाहरियतों और साजिशों में तनव्वो पैदा हो गया है, लिहाजा मिल्लत ईरान की मुजाहिदत में भी तनव्वो पैदा होना चाहिए। इस्तिकबारी ताकतें मिल्लत ईरान की तरक्की और पेशरफ्त का सिलसिला रोक देने के लिए मुख्तलिफ हरबे आजमा रही है और मिल्लत ईरान के खिलाफ साम्राज्य की तमाम तर दुश्मनी और मुखासिमाना कार्रवाइयाँ इसी मकसद के तहत अंजाम पा रही है। इस सूरत हाल में जैसा कि कायदे इनकलाब इस्लामी ने फरमाया है कि राह हल ये है कि अपनी अंदरूनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए साम्राज्य की साजिशों को नाकाम बनाया जाए और इन साजिशों के मुकाबले में पायदारी का तकाजा माशी मैदान में मुसलसल मुजाहिदत है।
नाज़रीन, अक़्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने बैतुल मुक़द्दस को 2 हिस्सों में तकसीम करने के इसराइल के मंसूबे की हिमायत की है। اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے اس اقدام پر فلسطین کے صحافتی اور سیاسی حلقوں نے برہمی کا اظہار کیا ہے. ملاحظہ فرمائی ہمارا تبصرہ.
بیت المقدس کو تقسیم کرنے کی اسرائیلی سازش کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کی جانب سے حمایت کیے جانے پر فلسطین کے سیاسی اور ثقافتی حلقوں نے شدید رد عمل ظاہر کیا ہے. بان کی مون نے اقوام متحدہ کے سب سے بڑے عہدیدار کی حیثیت سے پہلی بار بیت المقدس کو دو حصوں میں تقسیم کر کے اسے اسرائیل اور فلسطین دونوں کا دارالحکومت بنانے کی حمایت کی ہے. بان کی مون نے مزید کہا کہ بیت المقدس کو تقسیم کر کے ایک حصے کو فلسطین اور دوسرے حصے کو اسرائیل کا دارالحکومت بنانے کے لیے کوئی راستہ تلاش کیا جانا چاہیے اور مقدس مقامات کو بھی فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان تقسیم کرنے کے لیے کوئی لائحہ عمل طے کیا جانا چاہیے. واضح رہے کہ بان کی مون کا یہ بیان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کے سراسر منافی ہے، کیونکہ اقوام متحدہ کی درجنوں قراردادوں میں بیت المقدس کو مقبوضہ علاقہ قرار دیا گیا ہے اور اسرائیل کو اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ وہ بیت المقدس کو بلا قید و شرط فلسطینیوں کو واپس لوٹا دے. صہیونی حکومت نے 1967 میں مشرقی بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور اس شہر کو فلسطینی علاقوں سے الگ کر کے اسے صہیونی علاقہ بنانے کی کوششیں شروع کی، لیکن مشرقی بیت المقدس کے باشندوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا اور اپنا وطن صہیونیوں کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا. اس کے بعد صہیونیوں نے طویل المیعاد پالیسی کے تحت بیت المقدس میں واقع فلسطینیوں کے گھروں پر قبضہ کرنے اور وہاں یہودی بستیاں تعمیر کرنے کا سلسلہ شروع کیا. اس نے سڑکوں اور گلیوں کے نام بھی تبدیل کر کے عبری زبان میں نئے نام رکھے تاکہ اس علاقے کو باقاعدہ یہودی بنایا جا سکے. جہاں ایک طرف اسرائیل کی جانب سے یہ سازشیں جاری تھیں، وہیں دوسری طرف فلسطینیوں نے بھی اپنے دینی اور تاریخی اقدار اور بیت المقدس کے تشخص کی حفاظت کے لیے زبردست اور مثالی پائیداری کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے بیت المقدس کو دارالحکومت بنانے کا اسرائیل کا خواب ادھورا رہ گیا. موجودہ حالات میں جب علاقے میں عوامی تحریکیں شروع ہو گئی ہیں اور عالمی رائے عامہ کی توجہ ان عوامی انقلابات کی جانب مبذول ہے اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے واقعات اور تبدیلیوں پر توجہ کم ہو گئی ہے، تو ان حالات میں بیت المقدس کو تقسیم کرنے سے متعلق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا یہ بیان اور اسرائیل کی توسیع پسندانہ پالیسیوں کی حمایت بہت بڑی بات معلوم ہوتی ہے، جسے آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا.
ناظرین، مغربی ممالک خاص طور پر امریکہ افغانستان میں اپنی فوجی موجودگی کا جواز فراہم کرنے اور اس کی افادیت ظاہر کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں، لیکن افغانستان کے حکام کا کہنا ہے کہ غیر ملکی افواج کا افغانستان سے انخلاء لازمی ہے. اس سلسلے میں پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار غلام اکبر کا کہنا ہے.
دیکھیں جی، کوئی بھی باغیرت و غیور قوم جو ہے ہمیشہ ایک مستقل غلامی کو ایک آپشن کے طور پر اپنے گلے میں نہیں ڈال سکتی. اب یہ وقت آنا ہی تھا کہ آج انہی کی حکومت جو انہوں نے خود پلانٹ کی افغانستان میں، وہ بھی مجبور ہو گیا عوامی دباؤ کے تحت کہ وہ آزادی کی تمنا کا اظہار کھل کر کریں. اور یہ جو وزیر داخلہ کا بیان ہے، اس سے پہلے صدر جو ہے انہوں نے بھی کئی دفعہ دیا ہے کہ وہ اب امریکہ کی فوجی موجودگی کو، جو فوجی موجودگی ہوتی ہے وہ ایک غلامی کی شکل ہوتی ہے، اس کو وہ بہت زیادہ خوش آمدید نہیں کہیں گے. اور اب دنیا تبدیل ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف ایک فضا ایسی قائم ہوئی ہے کہ جو امریکہ کی پٹھو حکومتیں تھی وہ آہستہ آہستہ عوام کے ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ صورتحال افغانستان میں بھی، اگرچہ وہاں تحریک مزاحمت پہلے بھی ایک چل رہی ہے لیکن اس کو سیاسی رنگ دے دیا ہوا ہے امریکہ نے، لیکن اب یہ تحریک مزاحمت، اگر امریکہ نے کوشش کی کہ افغانستان میں ویسی کوئی چھاونی بنائے جیسی انہوں نے جنوب مشرقی ایشیا میں، یعنی پہلے فلپائنس میں، پھر اس کے بعد ابھی تک جنوبی کوریا میں اور جاپان تک میں رکھی، تو وہ صورتحال یہاں کے غیور عوام کے لیے افغانستان اور ان کی جو تاریخ ہے وہ میرے خیال میں ایک غیرت مند قوم کی تاریخ وہ کبھی برداشت نہیں کریں گے. اور امریکہ کو اب اس خطے سے جانا ہی پڑے گا، اور انہوں نے جو انویسٹمنٹ، جو سرمایہ کاری کی ہے، اتنی جانیں گنوائی ہیں اور اتنی جانیں لی ہیں، یہ سب سے بڑا تاریخ کے بہت بڑا جرم ان کے ہمیشہ ان کے ریکارڈ میں رہے گا کہ ان کی وجہ سے دو خطوں میں لاکھوں انسان جو ہے نا وہ زندگیوں سے محروم ہوئے ہیں. اب انہیں اپنی یہ سامراجی سوچ تبدیل کرنی ہوگی. افغانستان پڑوس میں جو بھی طاقتیں ہیں جیسے ایران ہے پاکستان ہے یہ ان کے ساتھ ان کے فکری اور رشتے بھی ہیں جغرافیائی رشتے بھی ہیں اور وہ ان کی مدد سے نہ افغانستان کے خلاف پاکستان کو جارحانہ اعلان رکھتا ہے نہ ایران رکھتا ہے اور نہ شمال میں جو ترک ریاستیں ہیں وہ اس کے خلاف کوئی جارحانہ اعلان رکھتا ہے. افغانستان کو کسی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے. اگر خطرہ ہے تو صرف ان فوجیوں کی موجودگی سے ہے جو امریکہ نے خود امریکیوں کی شکل میں یا نیٹو افواج کی شکل میں وہاں بٹھائے ہوئے ہیں. تو اب وہ ایک کالونی کے طور پر اسے رکھنا چاہتے ہیں افغانستان. افغانستان کبھی بھی ایک نو آبادیاتی نظام کا حصہ نہیں بنے گا. اب تک تو وہ ایک ان کے پاس جواب رہا تھا کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. اب کوئی بھی آدمی اس حقیقت کو اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اگر القاعدہ نام کی کوئی وجود تھا بھی اگر اب بھی ہے تو وہ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ ایک آزاد قوم کو کے لیے جو افغانستان جیسے قوم کے لیے وہ خطرہ بن سکے. تو اب در حقیقت نہ امریکہ کی وہاں ضرورت ہے نہ وہاں نیٹو کی ضرورت ہے نہ کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ خود جو ہے اپنے معاملات حل کرنے کی طاقت تک انہیں صرف اپنے جو ارد گرد کے مسلم ممالک ہیں جس میں ایران ہے ترکی ہے پاکستان ہے ان کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ رائے عمل مستقبل کا بنانا ہوگا اور یہ بنانے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں.
ناظرین جاپان کا ایٹمی بحران شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا ہے جس پر جاپان ہی نہیں عالمی سطح پر گہری تشویش پائی جاتی ہے. ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ.
جاپان کے فوکوشیما ایٹمی پلانٹ کے قریب سمندر کے پانی میں ریڈیو ایکٹیو مواد کی غیر معمولی سطح کا مشاہدہ کیے جانے کے بعد جاپان کی حکومت نے ملک میں ایٹمی انتباہ کو ساتویں درجے تک پہنچا دیا ہے جو انتباہ کی سب سے اونچی سطح ہے. فوکوشیما ایٹمی پلانٹ کے قریب مٹی میں پلاٹینیم ملنے کے بعد جہاں جاپان کا ایٹمی بحران وسیع تر ہو گیا ہے وہیں علاقے کے کاشتکاروں میں شدید تشویش پائی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ سال جاپان نے 481 ارب ین کی مالیت کی زراعتی پیداوار ایکسپورٹ کی تھی لیکن اس وقت بہت سے ممالک نے جاپان سے ان اشیاء کی درآمد روک دی ہے اور زراعتی اشیاء کے پلاٹینیم سے آلودہ ہونے کے باعث کاشتکاروں میں تشویش پیدا ہو گئی ہے. پلاٹینیم کا استعمال فوکوشیما ایٹمی پلانٹ کے ریئیکٹر نمبر 3 میں ہوتا تھا. جاپان کی حکومت کے ترجمان نے اس ریئیکٹر کا ایندھن پگھل جانے کا اعتراف کیا ہے تاہم انہوں نے کہا کہ ایندھن پگھلنے کا یہ عمل طولانی نہیں ہونے دیا جائے گا. ماہرین کا کہنا ہے کہ جاپان اب اپنے ایٹمی بحران پر قابو پانے پر قادر نہیں ہے اور اسے عالمی برادری کی مدد کی ضرورت ہے. جاپان کے وزیر صنعت نے بھی فوکوشیما ایٹمی پلانٹ چلانے والی کمپنی ٹیپکو کی جانب سے مدد کی درخواست کو حالات کے انتہائی تشویشناک مقام پر پہنچ جانے کی علامت قرار دیا ہے. ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کے سربراہ نے بھی کہا ہے کہ عالمی ادارے اور دنیا کے ممالک جاپان کی مدد کے لیے تیار ہیں اور عالمی برادری کو چاہیے کہ اس آزمائش کی گھڑی میں جاپان کا ساتھ دے. بہت سے ذرائع ابلاغ نے زلزلہ اور سونامی کے بعد فوکوشیما ایٹمی پلانٹ میں آگ لگ جانے کے واقعے پر کہہ دیا تھا کہ جاپان IAEA کو مکمل اطلاعات فراہم نہیں کر رہا اور یہ کہ اس نے ایٹمی بحران سے متعلق خبروں پر سینسر لگا دیا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ جاپان کے ایٹمی ریئیکٹر بوسیدہ ہو چکے ہیں اور ان میں شدید زلزلوں کو تحمل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. ماضی میں بھی آزاد ماہرین جاپان کے ایٹمی ریئیکٹروں کی حفاظت کے سسٹم پر نکتہ چینی کرتے رہے ہیں لیکن ایٹمی پلانٹ چلانے والی کمپنی اور جاپانی حکومت کے مابین خوشگوار تعلقات کی وجہ سے حقیقت حال منظر عام پر نہیں آ سکی تھی. اس وقت IAEA کے ڈائریکٹر جنرل یوکیا امانو پر جو جاپانی شہری ہیں یہ الزام ہے کہ انہوں نے جاپان کے ایٹمی بحران کے سلسلے میں کوتاہی کی ہے اور اتنا سرگرم کردار ادا نہیں کیا جتنا انہیں ادا کرنا تھا. یہی وجہ ہے کہ بہت سے سیاسی حلقوں نے جاپانی حکام پر باہر سے دباؤ ڈالنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ حکومت جاپان ایٹمی بحران کے سلسلے میں مکمل اطلاعات فراہم کرے. اسی دباؤ کی وجہ سے یوکیا امانو نے اعلان کیا ہے کہ وہ جمعرات کو جاپان جائیں گے اور ایٹمی بحران کے سلسلے میں تازہ ترین اطلاعات حاصل کریں گے. यूकिया अमानो जापान से वियना जाने के बाद आईएईए के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में शिरकत करेंगे, जिसमें फुकुशिमा एटमी बहरान का जायजा लिया जाएगा। माहिरीन इस इजलास को भी फुकुशिमा एटमी बहरान पर आलमी बरादरी के शदीद दबाव की अलामत करार दे रहे हैं।
ناظرین، لیبیا میں کرنل معمر قذافی اور انقلابیوں کے درمیان لڑائی جاری ہے۔ قذافی کی فورسز نے متعدد شہروں پر حملے کیے ہیں، جبکہ انقلابیوں نے بھی کئی شہروں پر قبضہ کر لیا ہے۔ دونوں فورسز کے درمیان اہم شہروں پر قبضے کے لیے لڑائی ہو رہی ہے، اور باری باری کبھی قبضہ ہو رہا ہے اور کبھی شہر قبضے سے نکل رہا ہے۔ عالمی سطح پر وہ ممالک جو لیبیا پر حملے کر رہے ہیں ان کے درمیان اختلافات دیکھنے میں آئے ہیں۔ خود امریکہ کے اندر بھی اختلافات پیدا ہوئے ہیں، جبکہ دنیا کے چین جیسے ممالک نے ان حملوں پر اعتراض کیا اور کہا ہے کہ لیبیا کے بحران کا حل پرامن طریقے سے ہی نکالا جا سکتا ہے۔ ناظرین، لیبیا کے سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے، اس کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر جناب گلشن عباس نقوی صاحب کو۔ جناب، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔
جی، شکریہ آپ کا کہ آپ نے ایک بار پھر موقع فراہم کیا۔
گلشن عباس نقوی صاحب، لیبیا میں آپ لڑائی اس وقت کس پوزیشن میں دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے پاس ایسی اطلاعات ہیں، خبریں انقلابی فورسز کی طرف سے کہ قذافی کی فورسز کمزور پڑ چکی ہیں، کافی حد تک قذافی کا نقصان ہو چکا ہے، اور لیبیا کی انقلابی فورسز مسئلے کو آگے بڑھانے اور حالات پر قابو پانے میں قادر ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں اس سلسلے؟
اس بارے میں میرے خیال میں ان دو باتوں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ ایک تو یہ کہ آپ دیکھیں، ایک طرف قذافی ہے اور دوسرے طرف عوام ہیں، انقلابی ہیں۔ تو قذافی کے جو فوجی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ان کے پاس ہر طرح کا اسلحہ ہے، حتیٰ کہ غیر قانونی اسلحہ بھی وہ استعمال کر رہے ہیں، کلسٹر گولیاں جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں، جن کی عالمی طور پر ممانعت ہے جن کا استعمال کرنا جو ہے۔ تو اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ بہرحال قذافی جو ہے، اس کے حامیوں کے پاس، اس کے وفادار جو فوجی ہیں ان کے پاس، یا کرائے پہ جو بھی اس نے منگوائے ہیں باہر سے، جو بھی لوگ گئے ہیں، ان کے پاس جدید ترین اسلحہ ہے، ٹینک ہیں، طیارے ہیں، اور دوسرا بھی ہتھیار جو ہیں وہ فراوانی کے ساتھ ان کے پاس موجود ہیں۔ جبکہ انقلابی جو ہیں، ان کی طرف سے یہ شکایات یا سمجھے سامنے آ رہی ہیں، یا اقوام متحدہ سے وہ اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہیں وہ ہتھیار اس طرح نہیں ہیں کہ ہم قذافی کی فوجیوں کا اس طرح مقابلہ کر سکیں۔ تو ظاہر ہے ایک چیز جو ہے اس کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ بہرحال قذافی کے جو مخالف ہیں، انقلابی لوگ جو ہیں، ان کے پاس ہتھیاروں کی کمی ہے، اور جو قذافی کے حامی ہیں ان کے پاس ہتھیار جو ہیں وہ فراوانی کے ساتھ موجود ہیں۔ اور دوسری بات جو ہے، جو کہ اس امید ایک طرح کی دلاتی ہے کہ بالآخر عوام کو ہی فتح ہوگی لیبیا میں، وہ یہ کہ اگرچہ انقلابی جو ہیں ان کے پاس ہتھیار نہیں ہیں، لیکن ان کے حوصلے جو ہیں وہ پست نہیں ہیں، اور وہ اسی طرح بھرپور شدت کے ساتھ اور پورے جذبے کے ساتھ اور ایک حوصلے کے ساتھ جو ہیں وہ قذافی کے ان فوجیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں کہ جن کے پاس ہر طرح کے ہتھیار جو ہیں وہ موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لیبیا میں بعض اوقات جو ہیں انقلابی جو ہیں وہ قبضہ کر لیتے ہیں کسی ملک پر، لیکن وہ قذافی کے فوجی جو ہیں پھر وہ طیاروں کے ذریعے، ٹینکوں کے ذریعے اور دوسرے اپنے اسلحے لے کر پہنچ جاتے ہیں، اور وہ انقلابیوں کا قبضہ جو ہے وہ چھڑا لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دوبارہ انقلابی جو ہیں وہ اپنی جرات، اپنے حوصلے اور انہی باتوں کے پیش نظر جو ہے وہ دوبارہ قبضہ کر رہے ہیں۔ اور آخری جو اطلاعات جن کا مجھے پتہ ہے وہ یہ کہ طرابلس کے نزدیک جو ہیں وہ انقلابی پہنچ رہے ہیں، تو اگر وہ طرابلس کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر طرابلس تک اگر وہ پہنچ جاتے ہیں، ان پہ قبضہ کر لیتے ہیں طرابلس پہ، تو یہ ان کی آخری جو ہے وہ فتح ہوگی، اور لیبیا جو ہے وہ قذافی کے شر سے جو ہے وہ نجات حاصل کر لے گا۔
جی گلشن عباس نقوی صاحب، حالات جس طرح کے ہیں لیبیا میں کے شہروں پر انقلابیوں کا قبضہ ہو رہا ہے، فوجی بہت سے قذافی کا ساتھ چھوڑ کے انقلابیوں میں شامل ہو رہے ہیں، اس کے باوجود قذافی کے عزائم میں کہیں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی، اور ابھی بھی ان کا ارادہ یہی ظاہر ہے کہ وہ یعنی گویا ایسا لگتا ہے کہ دبا لیں گے انقلابیوں کو، کچل دیں گے اس صورتحال پہ، جبکہ پوری دنیا کے سامنے ہے اور مجھے نہیں لگتا کسی کو اب شک و شبہ رہ گیا ہوگا کہ قذافی بچ پائیں گے.
نہیں، اب تو سمجھیے کہ قذافی کا جانا جو ہے وہ طے ہو چکا ہے، اور اس کے بہت سارے قرائن جو ہیں وہ موجود ہیں. خود قذافی جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یا تو وہ جو ہے بہت ہی غیر خردمندانہ اور غیر دانشمندانہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے کہ ابھی تک اس نے مزاحمت کی ہوئی ہے، اور یا یہ ہے کہ وہ خود بھی یہ سمجھ چکا ہے کہ مجھے جانا ہے، اور بہت ساری رپورٹیں بھی اسی بات کی توثیق اور تصدیق بھی کرتی ہیں کہ خود قذافی جو ہے وہ اپنے طور پہ اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہے کہ اس کو اب نکل جانا ہے، اور وہ کسی طریقے سے وہاں سے فرار کا راستہ جو ہے وہ تلاش کر رہا ہے. باقی جہاں تک آپ نے بات کی کہ اس کا جانا جو ہے، اب تو کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ قذافی جو ہے وہ رہ پائے گا، بلکہ عالمی سطح پر آپ دیکھیں، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے خود اقوام متحدہ جو ہے اور وہ بھی اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ قذافی کو جو ہے وہ اب جانا ہی ہے. اس کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ اقوام متحدہ کے ایک خصوصی نمائندے نے وہاں پر آ کے بنغازی میں، کہ جو عبوری کونسل جو ہے قذافی کے جو مخالفین ہیں، انہوں نے جو قذافی کے بعد کے لیے جو عبوری کونسل تشکیل دی ہے،
جی
تو اس کے سربراہ سے اس نے آ کے ملاقات کی ہے، تو اس میں اپنی شرائط رکھی ہیں کہ ہم قذافی کے ساتھ جو جنگ بندی ہم کرنے پر تیار ہیں، لیکن ہماری کچھ شرائط ہیں، یعنی مشروط شرائط کے ساتھ اس کونسل نے جنگ بندی پر اپنی آمادگی کا اعلان کیا ہے، اور ان میں جو بھی چیزیں ہیں، ایک شرط جو ہے جو انہوں نے بڑے زور دے کر اور تاکید کے ساتھ کہی ہے، وہ قذافی کا لیبیا سے فرار ہونا ہی ہے، کہ قذافی اگر لیبیا سے نکل جاتا ہے تو ہم جنگ بندی کے لیے تیار ہیں. باقی اور شرائط بھی ہیں، لیکن سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ قذافی کا نکلنا جو ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قذافی بھی اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ میں اب رہ نہیں پاؤں گا، اور عبوری کونسل جو ہے وہ بھی اس بات کو اب یعنی اپنے طور پہ مان چکی ہے، سمجھ چکی ہے، اور اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ قذافی کو بہرحال جانا ہے، تبھی تو اس نے یہ شرائط رکھی ہے، اور اگر وہ نہیں جاتا ہے تو بصورت دیگر وہ اپنی تحریک جو ہے اس کو وہ جاری رکھیں گے. اور دنیا کے دوسرے ممالک جو ہیں وہ بھی اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں، خود امریکی حکام جو ہیں ان کی طرف سے بھی ایسے بیانات جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں کہ اب قذافی کو جو ہے وہ اقتدار تو بہرحال چھوڑنا ہی ہے، اب ملک چھوڑے نہ چھوڑے اقتدار تو بہرحال اس کو چھوڑنا ہی ہے.
جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ناظرین اس وقت ممتاز تجزیہ نگار شکیل شمسی صاحب موجود ہیں. جناب السلام علیکم، پروگرام میں خیر مقدم ہے.
وعلیکم السلام، شکریہ آپ کا بہت.
شکیل شمسی صاحب، لیبیا کے تعلق سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے. اس مسئلے پر دنیا کے ممالک میں بڑا اختلاف دیکھنے میں آ رہا ہے، اور امریکہ جیسے ملک جو حملے کر رہے ہیں لیبیا پر، امریکہ کے اندر خود اختلافات موجود ہیں اور اس کی مخالفت ہو رہی ہے حملے کی. آپ اس کی کیا وجہ دیکھتے ہیں، اتنا بڑا اختلاف اور اتنے بڑے پیمانے پہ اختلافات کیوں ہیں؟
اصل میں جو طاقتیں حملہ کر رہی ہیں ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ تو معلوم ہے کہ ان کو تباہ کرنا ہے. اس جو حملے کا پورا مقصد ہے وہ لیبیا سے قذافی کا خاتمہ کرنا نہیں ہے، بلکہ لیبیا کی معیشت کو تباہ کرنا ہے، اس کی جو فوجی طاقت ہے اس کو تباہ کرنا ہے، اور یہ دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے کہ یہ کوئی ایسی بغاوت نہیں بلکہ امریکہ نوازوں کا کوئی کام ہے، اس طریقے کا ایک ساتھ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. ظاہر بات ہے کہ امریکہ کے عزائم کو دوسرے ممالک سمجھتے ہیں، اور بہت سے ایسے ممالک ہیں کہ جن کے ریزرویشن ہیں اس بارے میں کہ امریکہ نے غلط کیا ہے وہاں پر حملہ کر کے، اور اس کو ڈائریکٹ یا اتحادیوں کو اس کے یا ناٹو کو اس طریقے کی مداخلت نہیں کرنا چاہیے تھی. لیکن ہوتا یہی ہے کہ دنیا میں کہیں کچھ ہوتا رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہے آئیوری کوسٹ میں کچھ ہو چاہے برما میں, سینکڑوں سال سے نہ جانے کتنے سال سے وہاں کی فوجی حکومت استحصال کر رہی ہے, اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا امریکہ کو. امریکہ کو جہاں پر اپنے مفاد وابستہ ہے خلیج فارس میں, مشرق وسطی میں, تین جگہوں پر اس کو فوراً وہ چاہیے حملہ کرنے کی, فوراً اس کو اجازت بھی مل جاتی ہے. اقوام متحدہ جو اس کی کٹپتی سے زیادہ جذبت نہیں رکھتی, وہ بھی فوراً آ جاتا ہے. تو کچھ مخالفتیں ہو رہی ہیں اور خود ہندوستان میں بہت بڑے پیمانے پر امریکہ کی مخالفت ہو رہی ہے عوامی طور پر بھی, اور عوام میں اس حملے کے زیادہ تر لوگ خلاف ہیں, اور وہ اور اس کی وجہ سے چاہے انچاہے میں لوگ قذافی جیسے عامر کو سپورٹ کرنے لگے غلطی سے کہیں کہیں تو پر. لیکن بہرحال کل ملا کر عوام جو ہے وہ امریکہ کے اس حملے کے خلاف ہے, اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی چیرہ دستیاں جو ہیں وہ اس علاقے کے تمام مسائل کی وجہ ہیں, اور امریکہ ہی ان تمام ان تمام مسائل کی جڑ ہے. اچھی خاصی ایک لہر جو چلی تھی اسلامی لہر تیونیشیا سے اور مصر ہوتی ہوئی اور بحرین اور دوسرے علاقوں میں آئی تھی, اس کو طرح طرح کے لیبل لگائے, اور اس کو مصر میں تو کوئی بس چلا نہیں, تیونیشیا میں تو بس چلا نہیں, لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ ساری دنیا کے اوپر جمہوریت آئے گی, کیونکہ امریکہ کو جمہوریت ہضم نہیں ہو سکتی کسی بھی حالت میں, امریکہ یا اسرائیل کو جمہوریت ہضم نہیں ہو سکتی. ابھی کچھ دنوں پہلے سی این این کے اوپر آپ دیکھیے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نے یہ کہا کہ بحرین میں جو فوجیں گئیں سعودی عرب کی وہ صحیح گئیں. تو یہ سارے ایک ہی تھالی کے کٹے بٹے ہیں, ایک ہی سب باتیں کریں ایک ہی جیسی, اور وہ امریکہ جو اس وقت جو کچھ کر رہا ہے وہاں پر اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ پوری طریقے سے لیبیا کو تباہ و برباد کر دے, اس کی معیشت کو, اس کی فوجی طاقت کو, تاکہ جب وہاں سے قذافی کا زوال ہو تو وہاں کی حکومت سوائے بھیک مانگنے کے کوئی کام کر نہ سکے.
جی شکیل شمس صاحب, میں ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا. امریکہ کے صدر باراک اوباما نے اپنے خطاب میں کہا کہ عراق والی غلطی لیبیا میں نہیں دہرائی جائے گی, زمینی فوجیں نہیں جائیں گی, اس کا کیا مطلب ہے؟
جی اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو محفوظ رکھو, سویلین ڈیتھ جتنی بھی ہوں ہوتی رہے, کیونکہ افغانستان اور عراق میں امریکہ کو بڑے پیمانے پر مدافعت کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے فوجیوں کی جان گئی. امریکہ کے ظاہر بات ہے کہ اپنے ایک فوجی کی اس کی جو اہمیت ہے وہ ساری دوسرے ملکوں کے 10,000 لوگوں کے برابر ہے, اور تو وہ یہ نہیں کرنا چاہتا کہ بلا وجہ کے لیے اپنے لوگوں کو مروائے. اس کو وہاں پر حملے کرنا ہے, اس کا ہدف یہ ہے کہ وہ پوری طریقے سے لیبیا کو تباہ کرے. اور اگر سویلین کیجولٹیز ہو رہی ہیں, اور جیسے کہ ابھی کل بھی خبر تھی کہ وہاں سویلین کیجولٹیز ہوئی اور اس میں ریڈ میں مارے گئے لوگ, عام لوگ مارے گئے, شہری مارے گئے, تو ہوتی رہے, اس کو کوئی نہ کوئی بہانے سے ڈھانک دیا جائے گا اور امداد کے بہانے سے. اور اب تو باقاعدہ خبریں آئی ہیں کہ سی آئی اے کے جو ایجنٹس ہیں وہ بھاگیوں کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں اور وہ اس مدافعت میں حصہ لیں گے, لیکن وہ جو ایجنٹس ہیں وہ اسٹریٹجی تیار کریں گے. امریکہ اپنے آدمیوں کو سامنے نہیں لائے گا, اسٹریٹجی تیار کرائے گا اور ان کی مدد کرے گا تاکہ مرے بھی لیبین جو لڑے آپس میں, لیبین فوجیں دونوں طرف کی ٹکرائیں, بھارتیوں کی بھی اور قذافی کی بھی, اور امریکہ بہادر تماشا دیکھتا رہا ہے کھڑا ہوا.
جی شکیل شمس صاحب, میں ایک چیز یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ امریکہ نے بھی یہ بات کہی کہ زمینی فوجیں نہیں بھیج جائیں گی, اور خود لیبیا میں انقلابیوں کا بھی اس بات پر بہت اصرار ہے کہ ملک میں باہری زمینی فوجیں نہیں آنی چاہیے. چنانچہ لیبیا کی اخوان المسلمین تنظیم کے رہنما احمد قصیر کا آج میں نے ایک بیان دیکھا, انہوں نے کہا کہ اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ قذافی کی فورسز کافی کمزور پڑ چکی ہیں اور انقلابی خود اپنا آگے مشن آگے بڑھا سکتے ہیں. آپ اس سلسلے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ خود لیبیا کے عوام کی طرف سے بھی اس بات پر بہت تاکید ہے کہ زمینی فوجیں نہیں آئیں؟
جی ہاں, کیونکہ اگر مجھے معلوم ہے کہ اگر وہاں پر ایک مرتبہ زمینی فوج کی مداخلت ہو گئی, وہ آ گئی, تو پھر وہ سالوں برسوں ہلیں گے نہیں وہاں سے, وہ کسی نہ کسی بہانے سے ٹکے رہیں گے اور ان کا خرچہ جو ہے وہ لیبیا ہی سے حاصل کرتے رہیں گے, لیبیا کا تیل بیچ بیچ کے ان کا قرضہ, ان کا جو تنخواہیں ہیں وہ دیتے رہیں گے, جو پیسہ جس طریقے سے وہ کرتے ہیں وہ کریں گے. تو کوئی بھی عقل مند لیبیا کا آدمی یہ نہیں چاہے گا کہ زمینی فوج کے ذریعے سے ان کی مدد ہو. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ آسمانی فوج جو ہوائیہ کے ذریعے بھی مدد ہو رہی ہے, اس سے بھی قذافی کی طاقت تو ٹوٹ رہی ہے, لیکن اس لڑائی میں ان کو کچھ فائدہ مزید نہیں پہنچ پا رہا ہے جو وہاں کے لوگ ہیں.
جی
کیونکہ
جی
امریکہ ان کو فائدہ پہنچانا نہیں چاہتا, اس کو امریکہ کو یہ معلوم ہے کہ جو طاقتیں وہاں پر اقتدار میں آنے والی ہیں وہ اس کے لیے پریشانی کا باعث ہو سکتی ہیں, کیونکہ آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ آیا تھا ادھر اخبار میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا, پینٹاگن کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ ہم ان کو ہتھیار نہیں دیں گے, ان کو ہتھیار بھی نہیں سپلائی کریں گے باقیوں کو, کیونکہ ان میں بہت سے لوگ القاعدہ کے آدمی ہو سکتے ہیں. دیکھیے یہ جو لفظ ان کا لے کر آئے ہیں اس کا یہ پورا ان کا پیغام یہی ہے کہ بتا دو کہ یہ سب دہشت گرد ہیں, تاکہ کل کو یہ دہشت گرد ان کو کہہ کے ان کے خلاف کارروائی کریں جو آج وہاں کے عوام سامنے آئے ہیں اور جو لڑ رہے ہیں. تو پہلے خود قذافی نے کہا تھا کہ یہ سب القاعدہ کا لایا ہوا انقلاب ہے, اب امریکہ نے ہلکے سے یہ بات کہی ہے کہ یہ القاعدہ کے لوگ ہو سکتے ہیں ان میں شامل, اس لیے ان کو ہتھیار دینا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. تو ان کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ صرف اس کو استعمال کر رہا ہے, صرف ابھی وہ وہاں کو اس کو لیبیا کو چاہتا ہے کہ وہاں سے قذافی کو ہٹا کے کوئی اپنی کٹپتلی بٹھا دے, اور پھر ان کے خلاف جو مجاہدین ہیں ان کے خلاف پھر ایک سلسلہ شروع ہوا القاعدہ کے خلاف مہم کے نام پر.
جی بہت شکریہ, آپ لائن پر رہیے گا, میں ابھی دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. گلشن عباس نقوی صاحب, ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوا کہ لیبیا کے حکمراں قذافی کا ساتھ لیبیا کے بہت سے عہدیدار چھوڑ چکے ہیں, لیکن ابھی حال ہی میں یہ ہوا ہے کہ لیبیا کے وزیر خارجہ موسا کوسا وہ برطانیہ آئے اور یہاں آ کے انہوں نے اپنے استعفے کا اعلان کیا. موسا کوسا کے سلسلے میں ایک رپورٹ یہ بھی آئی کہ کسی زمانے میں وہ لیبیا کی انٹیلیجنس سروسز کے سربراہ ہوا کرتے تھے اور اس زمانے میں سی آئی ایس ان کے بڑے قریبی تعلقات تھے. آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟
جی ہاں, لیبیا کے وزیر خارجہ جو موسا کوسا ہیں ان کا استعفیٰ جو ہے یہ آپ ایک طرح سے سمجھیے کہ ان کے استعفے سے قذافی کی کمر جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہے. اگرچہ ان سے پہلے بھی دو چار وزراء جو ہیں وہ استعفیٰ دے چکے اور دوسرے ممالک میں جو لیبیا کے سفیر تھے جو نمائندے تھے انہوں نے بھی استعفے دیے اور بھی حکومتی اراکین نے استعفے دیے, لیکن جو ضرب ایک طرح سے پڑی ہے قذافی پر موسا کوسا کی کے استعفے کی وجہ سے وہ اس سے پہلے نہیں پڑی. اور اس کی وجہ اب ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا, اس کے بارے میں بھی مبصرین کہتے ہیں کہ متضاد دو الگ الگ وجہ ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ چونکہ وہ خود بھی قذافی کے ساتھ جرائم میں شریک رہے ہیں, اب تک جو دیکھیے کہ لیبیا میں 6,000 لوگ جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں جب سے یہ تحریک شروع ہوئی ہے.
جی
تو ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ خود بچنا چاہتے ہیں عالمی جو عدالت میں اگر مقدمہ چلایا جائے قذافی کے خلاف, جی ظاہر ہے کہ اس مقدمے میں خود موسیٰ کا نام جی جو ہے وہ بھی آئے گا,
جی
تو ان کو بھی اس مقدمے کا سامنا کرنا پڑے گا اور کیفرے کردار تک پہنچنا جی پڑے گا. تو ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ اس سے بچنے کے لیے جو ہے انہوں نے استعفیٰ دیا ہے اور اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے قذافی کی حکومت سے. اور دوسری بات جو جس کا ذکر میں نے پہلے کیا تھا کہ قذافی کا جانا جو ہے وہ جو ہے وہ طے ہو چکا ہے اور عالمی مقتدر طاقتیں جو ہیں جو دوسرے ممالک میں جو مداخلت کرتی ہیں اور وہاں کے فیصلے جو کرتی ہیں غیر قانونی طور پر, تو انہوں نے بھی یہ طے کر لیا ہے کہ قذافی جو ہے اب اقتدار میں نہیں رہے گا. تو اسی کی وجہ سے جو ہے انہوں نے ہی اس موسیٰ کوسا کو مشورہ دیا ہے کہ تم جو ہے وہ اقتدار سے اور اس حکومت سے الگ ہو جاؤ. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ یہ جو شخص ہے لیبیائی وزیر خارجہ جو ہے موسیٰ کوسا, ایک تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ تقریباً 15 سال تک انٹیلیجنس کا وہاں پر سربراہ رہا ہے اور اس کے پاس بہت اہم معلومات ہیں جو کہ اگر وہ منتقل کرتا ہے یورپی حکام کو اور عالمی عدالت انصاف جو ہے وہاں تک منتقل ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے قذافی پر بہت بڑی ضرب پڑے گی. اور اس کے پاس چونکہ انٹیلیجنس کا رہنما سربراہ رہا ہے تو اس کے پاس بہت ساری جو ہیں وہ اطلاعات ہیں جو کہ یہ فراہم کر سکتا ہے. اس کی وجہ سے قذافی جو ہے وہ ایک طرح سے صدمے میں سمجھے کہ دو چار ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ وزیر خارجہ بھی رہا ہے اور اس کا بہت زیادہ اثر و نفوذ رہا ہے خود قذافی پر. قذافی جو ہے اس کی بات کو بہت زیادہ اہمیت دیتا رہا ہے اور عالمی سطح پر جو سیاست رہی ہے لیبیا کی اس میں اس شخص کا بہت اہم کردار رہا ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ عالمی سطح پر یہ قذافی کا نمائندہ تھا ایک طرح کا، اور جو بھی لیبیا کی جو خارجہ پالیسی تھی وہ اسی کے ہاتھ میں تھی، اور یہی اس کی جو ہے وہ کرتا تھا، بناتا تھا اور مدون کرتا تھا۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ لیبیا جو کہ برسہ برس تک امریکہ کا مخالف رہا ہے، تو وہ نیوکلیئر جو اس کے پاس جو تھے اپنے ہتھیار وغیرہ اور وسائل ایٹمی تنصیبات جتنی بھی تھیں، تو اسی کے کہنے پر قذافی جو ہے وہ تیار ہوا کہ وہ ساری اپنی ایٹمی تنصیبات جو تھیں وہ امریکہ کے حوالے کر دے۔ تو چونکہ اس کے پاس جو ہے وہ اطلاعات بھی ہیں اور یہ بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھتا تھا، قذافی جو ہے اس پر بہت زیادہ اعتماد کرتا تھا اور بہت زیادہ قریب تھا یہ قذافی کے اور اس کے خاندان کے، تو اس سے یہی بات جو ہے وہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس کا استعفیٰ جو ہے وہ
قذافی کو کمزور کرنے کے لیے مزید
بہت زیادہ کارگر جو ہے وہ واقع ہے۔
شکیل شمس صاحب، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ بتائیے کہ یہ استعفیٰ قذافی کو کمزور کرنے کی کوشش صرف ہے یا یہ کہ موسیٰ کوسہ کو آئندہ بھی استعمال کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے؟
دیکھیے، موسیٰ کوسہ کے برطانیہ کے ساتھ بہت گہرے تعلقات رہے ہیں، اور برطانیہ کو قریب لانے میں اور اس کے قذافی کے قریب لانے میں ان کا بہت پرانا رول رہا، اور یہ پوری ایک سازش کے تحت کیا گیا۔ اس نے وہاں سے نکلنے کے بعد آ کر اناؤنس کیا کہ ہم چونکہ برطانیہ کے کٹپتی رہا، برطانیہ کے لیے کام کرتا رہا ہے، حالانکہ اس کا نام لاکر بھی دھماکے میں بھی لیا گیا تھا، اس کی وجہ سے اس کے خلاف سنکشن تھی، لیکن یہ اتنا شاطر آدمی ہے کہ اس نے سب کے اوپر قابو پا لیا، کیونکہ یہ وہاں کی خفیہ اطلاعات فراہم کرتا رہا ساری، کیونکہ یہ اسپائی، سب سے بڑا اسپائی جو کہلاتا تھا وہاں کا، سب سے بڑا ایجنٹ تھا یہ وہاں کا۔ تو اس نے موسیٰ کوسہ نے کافی کام کیا برطانیہ کے لیے، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ پہلے سے سی آئی اے کچھ لوگوں کو سلیکٹ کر رہی ہے تاکہ اگر جب وہاں پر تبدیلی ہو تو وہاں پر کچھ لوگوں کو بٹھایا جا سکے، اور اس میں ایک موسیٰ کوسہ کا نام بھی یہ آ رہا ہے، اور اس کو پاپولر بنا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالانکہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کے ہٹنے یا نہ ہٹنے سے قذافی پر کوئی اثر پڑے گا یا قذافی کی کمر ٹوٹ جائے گی، کیونکہ جو لڑائی ہو رہی ہے وہ ان لوگوں کے لوگ تھوڑی لڑ رہے ہیں یا یہ ان کی طرف تھوڑی ہیں، یہ تو سب امریکی ایجنٹس ہیں۔ اور میرے نظریے میں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ کل کو بٹھانے کے لیے کام کیا جائیں گے کہ ان کو اپنا مہرا بنا کے، ان کو اپنا چہرہ کے انقلابیوں کا ساتھ دیا تھا سخت ناز، اب ان کو یہ لگ رہا ہے، معلوم ہے کہ قذافی جا رہا ہے، اس کا دن پورے ہو گئے، تو انہیں نے کہا کہ ڈیفیکشن کر جاؤ، اور ڈیفیکٹ کر کے پہنچ گئے۔ اس سے پہلے ہمارے ہندوستان میں جو لیبیا کے سفیر تھے انہیں بھی ڈیفیکشن کیا، کئی لوگوں نے ڈیفیکشن کیا۔ ڈیفیکشن ہوتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ جہاز ڈوب رہا ہے تو چوہے کود کے بھاگنے لگتے ہیں، تو ایسے میں یہ کر رہے ہیں کام، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان کے انقلابیوں سے کوئی ان کو ہمدردی ہے، یا انقلابیوں کے ساتھ رہیں گے، یا یہ عامریت کے طرفدار نہیں ہے، یا یہ عامر نہیں بن جائیں گے کل کو، یہ بھی وہی کریں گے جو قذافی کریں گے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کو پر تو کوئی اعتبار کرنے کی بات، یا ان کے جانے نہ جانے سے ویسٹ یا مغرب تو خوش ہو سکتا ہے، ہم جیسے لوگوں پر کوئی خوشی کا سلسلہ نہیں رہے گا، یا آپ کو خوش ہونے والی کوئی بات مجھے نظر نہیں آتی۔
بہت بہت شکریہ جناب شکیل شمس صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ موسیٰ کوسہ کا استعفیٰ یا باقی عہدیداروں کا استعفیٰ جاری ہے، لیکن قذافی پر حقیقتا اس کا یقیناً اثر تو پڑا ہے، لیکن یہ کہ اس کا مشن اس سے کمزور پڑ جائے ایسا لگتا نہیں، اس کے عزائم ابھی بھی وہی، حملے اسی شدت سے جاری ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ موجودہ صورتحال میں قذافی کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟
قذافی کے انجام کے بارے میں مختلف جو ہیں وہ آپشنز سامنے آ رہے ہیں کہ قذافی کیا کرے گا آپ کے بعد جو ہے۔ ایک تو اس کے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر انقلابی جو ہیں وہ طرابلس تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ اس کو پکڑ کر جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچائیں گے، اور وہ پہنچانا چاہتے ہیں، جبکہ امریکہ اور یورپی ممالک ایک طرف سے یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ بجائے اس کے قذافی جو ہے وہ انقلابیوں کے ہتھے چڑھے اور یہ اسے کیفر کردار تک پہنچائیں، اس کو کسی طریقے سے جو ہے لیبیا سے جلا وطن کر دیا جائے اور کسی دوسرے ملک میں بھیج دیا جائے۔ یہ ہے امریکہ اور دوسرے یورپی ممالک کی جو ہے وہ کوشش، لیکن اس کے مقابلے میں انقلابی یہی اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ قذافی جو ہے وہ ایک جنگی مجرم ہے، تو اس کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ چلایا جانا چاہیے اور اسے کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے۔ تو ایک تو یہی ہو سکتا ہے کہ اگر انقلابی جو ہیں وہ طرابلس تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ساری رکاوٹیں جو ہیں وہ پار کر جاتے ہیں، اور ان کی پکڑ ہو جاتی ہے، ان کی رسائی جو ہے وہ قذافی تک ہو جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ مقدمہ چلائیں گے جیسا کہ عراق میں صدام کا بھی یہی انجام ہوا، تو ممکن ہے کہ قذافی کا انجام جو ہے وہ صدام والا ہی ہو، تو اس کو وہی سزا ملے جو کہ صدام کو ملی تھی۔ ایک اور اس کے بارے میں یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ممکن ہے کہ قذافی جو ہے، چونکہ اس کو ایک طرح سے غیر منطقی اور ایک مجنون شخص جو ہے وہ بھی قرار دیا جا رہا ہے، تو ممکن ہے کہ وہ اپنی ناکامی کو اور اپنی ناکامیاں جتنی بھی ہوئی ہیں ان کو برداشت ہی نہ کر سکے اور خود جو ہے وہ خودکشی کر لیں، چونکہ وہ کہہ رہا اس نے بھی یہ بھی اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ میں لیبیا سے فرار نہیں کروں گا اور نہیں جاؤں گا، تو ایک امکان یہ بھی ہے کہ وہ آخر کار خودکشی کر لے گا، اور ایک احتمال یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس کا اپنا ہی کوئی قریبی جو ہے وہ اسے موت کے گھاٹ اتار دے گا، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، بہرحال یہ تو اب وقت ہی بتائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔
ماضی میں ڈکٹیٹروں کے ساتھ جو انجام ہوتا رہا ہے اور جس جتنے طرح کے انجام ہوئے ہیں وہ سارے اس کے سلسلے میں تصور کیے جا سکتے ہیں اور ممکن ہے۔ جی میرے خیال سے ہمارے پاس اب وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ ناظرین، آپ نے دونوں تجزیہ نگاروں کے خیالات ملاحظہ فرمائے۔ لیبیا سمیت جن ممالک میں بھی اسلامی انقلاب اور اسلامی تحریک جاری ہے، وہاں انقلابیوں کے سامنے دو اہم ترین محاذ ہیں، ایک تو اس ملک کے عامر سے نجات حاصل کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ عامر کے جانے کے بعد سامراجی ممالک کی پالیسیاں اور سامراجی ممالک کی سازشیں جس انداز سے آگے بڑھتی ہیں اور جس انداز سے انقلاب کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس سے بھی نبٹنا انقلابیوں کے لیے ایک اہم ترین محاذ ہے۔ لیبیا کے سلسلے میں یہی ہے۔ لیبیا کے انقلابیوں کو قذافی کے بعد سب سے بڑا جو چیلنج درپیش ہوگا وہ سامراجی طاقتوں کی پالیسیاں ہوں گی۔ امید کرتے ہیں کہ انقلابی عوام میں جس طرح سے بیداری آئی ہے وہ اس بیداری کے سہارے قذافی سے بھی نجات حاصل کریں گے اور سامراجی پالیسیوں سے بھی۔ اگلی ملاقات تک اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔